أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد.
أصحابي المنتجبين، أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتنا عنه. صلوات عليهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزيزان إيماني، میں اس آخری عشرے کی آخری مجلس میں اس بات کا اعتراف کروں کہ یہ جو 10 دن آپ حضرات شرکت فرمائیں، پہلے تو اس کا میں شکریہ ادا کروں اپنی جانب سے اور بانیان مجلس کی جانب سے کہ آپ حضرات اس حقیر کا بیان سننے کے لیے تشریف لائے. یہ حقیقت ہے کہ اس کا عنوان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم موضوع سے آشنا نہیں ہوں گے، اس موضوع کے متعلق کوئی علمی گفتگو نہیں کر سکتے. لہذا یہ 10 دن تو صرف اس موضوع سے آشنائی میں گزر گئے، لیکن اصل موضوع کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پر، حقیقی عزاداری کسے کہتے ہیں اور حقیقی عزادار کون ہوتا ہے، عزادار کے شرائط کیا ہیں اور منابع عزاداری کیا ہے، عزادار بنتا کیسے، یہ سارے موضوعات کو اصلاً چھیڑا ہی نہیں گیا ہے، اس پر اصلاً گفتگو ہوئی نہیں ہے. یعنی ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے یہ صرف اپنے داخلی مسائل اور سمجھیے آپسی گفتگو ہوئی ہے، لیکن موضوع ذکر ہے، موضوع چھیڑا نہیں گیا. ابھی یہ موضوع پر ابھی گفتگو باقی ہے. اگر اس پر 2-4 اشرے اور بھی سنیں تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس موضوع کی تشنگی بہت. مثال کے طور پر خود اس موضوع سے پھر موضوع نکلیں گے نا، ایک موضوع کئی موضوعات کو جنم دیتا ہے، پھر وہ ایک جس طرح سے پگڈنڈی چلتے چلتے سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہائی وے تک پہنچتا ہے اور ہائی وے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی نہریں مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے سمندر میں جا کے مل جاتی ہیں. یہی حال موضوعات علمی کا ہے. علمی موضوعات ایک موضوع دوسرے موضوع کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ منابع عزاداری پر اگر ہم گفتگو کریں کہ عزادار کہاں سے سیکھے عزاداری کا انداز، اور معرفت عزاداری یعنی غم حسین کی معرفت کہاں سے حاصل کی جائے، اس کے لیے غم کا اور عزاداری کا سب سے بڑا منبع جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے. دوسرے زیارت جامع کبیرہ ہے، زیارت عاشورہ ہے نا، اسی طرح سے دیگر زیارتیں ہیں اور نبی کریم کے ارشادات ہیں. ان کے ذریعے ہی سے آپ حقیقی عزاداری تک پہنچ سکتے ہیں. حقیقی عزاداری کے ان منابع پر پھر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے اس اشرے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی بھی عمل بغیر معرفت کے قبول نہیں ہے. لا يقبل العمل الا بالمعرفة. عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر معرفت کے. یعنی مکتب اسلام میں، مکتب اہل بیت میں کنفیوژن نہیں ہے. آزاداری بس وہی آزاداری ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. اب یہ جو ہم بحث کر رہے تھے کہ ایک ایسی آزاداری بھی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کو اسلام تو آزاداری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ان آزاداروں کو خود سید الشہداء قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ آزاداری قابل قبول ہے جو معرفت کے ساتھ کی جائے. آپ امام حسین پر آنسو بہا رہے ہیں، کس حسین پر رو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس حسین کو؟ کس حسین پر رو رہے ہیں؟ کس حسین کی مصیبت پہ گریا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس حسین کا جس پر آپ گریا کر رہے ہیں؟ تو اب وہ امام حسین کو آپ نے کس سے پہچانا؟ کہا کسی سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، مختلف لوگوں سے سنا. اب امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کسی کے کہنے پر اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ کسی کے کہنے پر اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کسی کے کہنے پر اسلام قبول کیا ہے، کسی کے کہنے پر آپ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے. خود آپ نے غور نہیں کیا، خود آپ نے تحقیق نہیں کیا، خود آپ نے اپنی فکر کا استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ایمان نہیں لائے، کسی کے ایمان پر آپ کسی کے ایمان کی تخلیق کر رہے ہیں، خود آپ نے ایمان نہیں لائے. مثال کے طور پر ایک مجتہد نے تحقیق کی کسی ایک مسئلے پر، مثلا آیت اللہ نائنی نے ایک فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کے جو مراجع ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، میرا وہی فتویٰ ہے جو ان کا فتویٰ تھا. تو گویا آپ کا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے، آپ نے خود تحقیق نہیں کی ہے، آپ نے خود ریسرچ نہیں کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو استاد نے کہا ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو یہ ایک تقلید ہوئی، یعنی فتویٰ گویا ایک ہی ہوا، سو فتاوے نہیں ہوئے، ایک ہی فتوے پر دستخطیں ہوئی ہیں، فتویٰ ایک ہی دیا گیا ہے، دس فتاوے نہیں ہیں. اور فرمائیں یعنی ایک مسئلے پر دس فتوا اس وقت ہوں گا کہ دس لوگوں کے خود اپنے اپنے فتاوے ہوں. اور فرمائیں آپ نے اسی طرح سے ہمارے پردادا نے ایمان قبول کیا تھا، ہے نا؟ تو اب آپ جو مومن ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ تو کہتے ہیں بابا مسلمان تھے. بابا کیوں مسلمان تھے؟ کیونکہ دادا مسلمان تھے. دادا کیوں مسلمان ہوئے؟ تو کہا کیونکہ ان پردادا ایمان لائے تھے. چونکہ پردادا اسلام لائے تھے لہذا دادا بھی پردادا کے حکم میں آئے. تو حکم میں انسان جو آتا ہے وہ صرف 15 سال سے کم والے سن میں آتا ہے، حکم اسلام میں جو آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بیٹا بھی مسلمان سمجھا جائے گا کب تک؟ 15 برس کی عمر تک، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. مسلمان خاندان میں چھون کے پیدا ہوا ہے، حکم اسلام اس پر بھی لاگو ہوگا. مسلمان کا بیٹا مسلمان سمجھا جائے گا، کافر نہیں سمجھا جائے گا، مسلمان سمجھا جائے گا. اب اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ کفر اختیار کر لے تو کافر ہوگا، بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مسیحیت قبول کر لے تو مسیحی کہلائے گا، یہودیت قبول کر لے تو یہودی کہلائے گا، اور اگر تجدید کر لے اسلام کی تو مسلمان کہلائے گا. لیکن اسے خود اسلام لانا ہوگا. اور فرمایا اسی کو کہتے ہیں نسلی مسلمان اور ہوتے ہیں، تحریری مسلمان اور ہوتے ہیں. نسلی شیعہ اور ہیں، تحریری شیعہ اور ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نسلی شیعہ ہی اپنے کو نسلی شیعہ ہی اپنے کو حقیقت میں شیعہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ تحریر کر کے شیعہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی ہے معاشرے میں، انہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے انہیں تیار نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیمار ہو جائے تو ان کے علاج کا انتظام پورے شیعہ مل کے نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو بلا نہیں سکتے ہیں تو پھر کیا آپ دنیا کو دعوت دین دیں گے، دعوت تشیع دیں گے؟ جب آپ کے پاس خود مریضوں کے علاج کا آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیا بلا کے دعوت دیں گے؟ یہ تو مسیحیت نے دنیا میں اتنا اثر رسوخ پیدا کر لیا کہ ہر آنے والے عیسائی کو وہ علاج بھی کرا سکتے ہیں، تعلیم کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، مکان کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، ان کی شادی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کے تمام امور کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مشن چلاتے ہیں۔ خود کشمیر میں مسیحیوں نے شیعوں کو دعوت دی ہے مسیحیت کی، اور کتنے شیعہ مسیحیت کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، خود آپ کے ہمارے آندھرا پردیش میں جو ایک برادر یہاں بیٹھے ہوئے وہ شاید تصدیق کریں، وہ مسیحیت جو پھیلائی جا رہی ہے یہ جو آندھرا پردیش میں، یہ مسیحیت پھیلائی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ مسیحیت پھیلائی جا رہی ہے۔ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ساری چیزیں دینے کا انتظام موجود ہے۔ کیا شیعوں کے پاس یہ انتظام موجود ہے؟ خود شیعوں کے لیے انتظام نہیں کر سکتے، کسی مریض کا علاج پوری شیعہ سوسائٹی مل کے نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی بچہ اگر تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے تو پوری شیعہ سوسائٹی مل کے اس کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں ہزاروں بچے اس وقت ہمارے تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ سارے مسائل ہماری سوسائٹی میں جنم لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے اچھی سوسائٹی، سب سے اچھا کلچر، سب سے اچھی تہذیب، سب سے اچھا دین ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین جو اچھا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی میں کہاں ہے؟ ایک دین ہوتا ہے عزیزان گرامی، ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ بحث دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ایک جو ہے دین ہوتا ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ دین تو انسان قبول کر لے گا آپ کا، لیکن اب بتائیے آپ کی سوسائٹی بھی انسان قبول کر سکتا ہے؟ آپ کا دین بہت اچھا ہے لیکن آپ کی سوسائٹی کیسی ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے خود آپ کے لوگ راضی نہیں ہیں، آپ کی سوسائٹی سے تو دوسرے لوگ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر کے لوگوں کو باہر کرنے کی سوچ رہے ہیں، تو ایسی سوسائٹی جو اندر کے لوگوں کو باہر کرنا سوچ رہی ہے، وہ باہر والوں کو اندر لانے کی کیا سوچے؟ وہ سوسائٹی جو اندر والوں کو ایک ایک کر کے باہر کر رہی ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء کو عوام خارج کر رہی ہے کہ یہ عالم شیعہ نہیں ہے اسے خارج کرو، یہ عالم شیعہ نہیں ہے اسے خارج کرو، تو جو سوسائٹی خارج کر رہی ہے وہ سوسائٹی دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کیسے بلا سکتی ہے دوسروں کو؟ پہلے ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تب کہیں جا کر آزاداری ہو سکے گی، پھر دنیا دیکھے گی ہماری آزاداری سے متاثر ہوگی۔ آپ ویسی آزاداری کر کے بتائیے، دنیا متاثر ہوگی اور ہو رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ شیعہ کی کامیابی کو ہم اپنے سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ برے صغیر کے لوگوں کا شیعہ سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیے آپ؟ یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو شیعوں کی کامیابی سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں؟ یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کامیابیاں ہمارے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ان کے مذہب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی سوچ دیکھیے، مذہب دونوں کا ایک ہے لیکن ہماری سوسائٹی اور ان کی سوسائٹی بہت اس میں فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس میں کافی فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اس وقت وہ ہر شیعہ کا علاج کرانے کے لائق ہو چکے ہیں۔ اب آپ لبنان کے شیعوں کو دیکھیں، وہ حقیقی معنوں میں شیعہ بن چکے ہیں، بننے کی کوشش میں اور لگے ہوئے ہیں، اور 35 سال سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہر شہری کو مکان دے سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں اور تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے اسکول بن چکے ہیں، سوسائٹی ان کی مضبوط ہو چکی ہے۔ اب وہ اگر کسی کو دعوت دیں تو لوگ دعوت کو قبول کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دعوت پر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. ایک ملک اپنے آپ کو اس طرح قوی کر چکا ہے کہ وہ 20 ممالک کو بجلی بیچ رہا ہے. اس کے ملک میں بجلی اتنی زیادہ ہے کہ دوسروں کو وہ بجلی بیچ رہا ہے. تب وہ اگر کسی کو دعوت دے ایسا ملک تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اور لوگ ہو رہے ہیں. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہی ہمارے مومنین جو عراق میں, یہ ملک عراق جو خود اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, اس ملک کے لوگ اگر لوگوں کو تشیع کی دعوت دے تو آپ بتائیے کون قبول کرے گا اس مسئلے کو. جو خود اندھیرے میں رہتے ہیں, جن کے پاس کوئی اسکول نہیں ہے, جن کے پاس کوئی کالج نہیں ہے, جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے, اور یہ ان کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ان کے ہوٹل میں بنگلہ دیشی لوگ کام کر کے 400-500 ڈالر کما رہے ہیں اور باہر عراقی بھیک مانگ رہے ہیں. ان کی غیرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان کی غیرت مر چکی ہے, ان کے پاس اتنا حس مر چکی ہے کہ ہمارے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں, ہم غیروں کو پال رہے ہیں. جب حس اس طرح مر جائے کسی قوم کی, غربت اس طرح سے قوم پہ چھا جائے, اچھے اور برے کا فرق مٹ جائے جس مملکت میں, جو مملکت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے, اس کے پاس خود بجلی نہیں ہے, وہ دوسروں کو کیا بجلی دے گی, دوسروں کو کیا روشنی دے گی, ان کے پاس خود اخبار نہیں چھپتا, وہ دوسروں کو کیا اخبار پڑھائیں گے, ان کے پاس خود کتاب نہیں چھپتی, وہ دوسروں کو کیا کتاب تقسیم کریں گے. ہاں اگر کوئی ایسا شیعہ ملک بنتا ہے کہ جہاں پر اتنی روشنی ہو, اتنے کالج ہو, اتنی یونیورسٹی ہو کہ دوسرے لوگ چائنا سے لوگ آ کے, حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, اطلب العلم ولو کان بالسین, طلب علم کرو اگرچہ کہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, یعنی دور ترین نقاط تک کیوں نہ جانا پڑے. مسلمانوں کو حضور کہہ رہے ہیں کہ چین تک جانا پڑے تو بھی جاؤ, علم حاصل کرو. آج تشیع اس قابل ہو چکی ہے الحمدللہ کہ آج قوم کے حوزے میں آپ رش کریں گے کہ چائنا کے لوگ آ کے اس وقت قوم میں علم حاصل کر رہے ہیں. چائنا کے 200-300-500 تک کی شاید تعداد پہنچ گئی ہے, جو اس مختلف 10 سال کے عرصے میں اتنے لوگ چین سے آ کر یہاں درس حاصل کر رہے ہیں. انڈونیشیا سے لوگ آ رہے ہیں, ملیشیا سے لوگ آ رہے ہیں, افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں, صومالیہ سے لوگ آ رہے ہیں, پوری دنیا کے آخری نقطے سے لوگ آ رہے ہیں. لیکن اب آپ جائیے جامعۃ المصطفیٰ, وہاں پوچھئے ہمارے ریاست آندھرا پردیش سے, پورے ساؤتھ انڈیا سے کتنے طالب علم اس وقت قوم میں ہیں, سوائے جو ہے 20-25-30, پورے ساؤتھ انڈیا کی میں بات کروں. اور اہل سنت سے تو پورے ہندوستان کا ایک سنی طالب علم بھی ایران میں شاید نہ ملے آپ کو. پورے ہندوستان کا ایک سنی بھی اس وقت نہیں آ رہا ہے, جبکہ چائنا سے 500 سے زیادہ سنی آ رہے ہیں, افریقہ کے ہزاروں سنی آ رہے ہیں, جرمن کے سنی آ رہے ہیں, انڈونیشیا کے سنی آ رہے ہیں, ملیشیا کے آ رہے ہیں, تھائی لینڈ کے سنی آ رہے ہیں, پھر ہندوستان کے سنی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے. پاکستان کا سنی کیوں نہیں آ رہا حوزے میں پڑھنے کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے. غیرت سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے, پوری قوم کا سر جھک جانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے, آخر تمہاری وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی سنی تمہارے مکتب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پھر چائنا کے سنی کیوں آ رہے ہیں بتائیے, انڈونیشیا کا سنی کیوں آ رہا ہے, سوال کا جواب دیجیے, ملیشیا کا سنی کیوں آ رہا ہے, فلپین کا سنی کیوں آ رہا ہے, سری لنکا کا سنی کیوں آ رہا ہے, پھر ہندوستان کا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور جبکہ مدراس جو تمل ناڈو کا مرکز ہے وہاں سے کوئی نہیں آ رہا ہے, سری لنکا جو لگا ہوا ہے دوسرا ملک ہے, سری لنکا سے لوگ آ رہے ہیں. سری لنکا میں اس وقت 1000 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو چکے, 100 سے زیادہ طالب علم وہاں پر موجود ہے, اور تمل زبان میں 100 سے زیادہ کتابیں چھپ چکی ہیں. وہ تمل ناڈو میں نہیں چھپی ہے, تمل ناڈو میں نہیں چھپی ہے جتنی کتابیں سری لنکا میں چھپ چکی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خود جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کہ کیرلا میں ایک شخص نے 35 کتابوں کا شہید متحری کے ترجمہ کیا، پورے ہندوستان کے شیعہ مل کے شہید متحری کی کتنی کتابوں کا ترجمہ کیے، ہاتھ اٹھا کے کوئی ہندوستانی بتائے؟ ہندوستان اور پاکستان کے شیعہ اس وقت کیسے اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، یہ سوالیہ نشان ہے. ان کی آزاداری کا طریقہ دنیا کی تمام آزاداری کے طریقوں سے ایک دم الگ ہوتا جا رہا ہے، یہ دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا تشیع سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ تشیع کا، میں نے جیسا آپ کے سامنے عرض کیا، تشیع کا جہاز اس وقت اڑ چکا ہے اور اس کو لٹک کے کچھ افریقی اوپر جا رہے ہیں آسمان کی بلندیوں پر، اور آپ زمین کی کھائی پر ہیں. کچھ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب آپ اتنے بچھڑ جائیں گے کہ صرف دور سے تکتے رہ جائیں گے، اور آخر میں اوپر جانے والوں کو گالیاں دیں گے کہ یہ ہم کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے. اب یار، چونکہ آپ وہ سوسائٹی کو اپنا تو سکتے نہیں، اس لیول پہ جا تو سکتے نہیں. اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ حافظان قرآن ایران نے پیدا کر دیے، 1 کروڑ سے زیادہ حافظان قرآن. اب آپ 1 کروڑ سے، آپ کے پاس 1 حافظ قرآن بھی نہیں ہے، وہاں 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے حافظان قرآن ہے، جزوی سے لے کے حافظان کل قرآن تک آپ کے پاس 1 جز سے ابھی نہیں ملے گا. 1 جز کے حافظ کتنے ملیں گے آپ کے پاس بتائیں؟ چل جائے کہ 7 جز روب قرآن کے کتنے جو ہے حافظ ملیں گے، جو روب قرآن کا حافظ ہے. نصف قرآن کے کتنے ملیں گے، حافظ کل قرآن کتنے ملیں گے؟ پورے ہندوستان کے شیعوں کو چیلنج ہے، حافظان کل قرآن کتنے ہیں آپ کے پاس؟ پھر آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ اہل بیت. قرآن ہوگا تو اہل بیت ہوں گے نا، جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس اہل بیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت قرآن ہی کی تفسیر عملی کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن نہیں ہے تو اہل بیت بھی نہیں ہے، اگر اہل بیت نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی، جب ہم قرآن و اہل بیت سے جدا ہیں تو پھر ہماری آزاداری بھی قرآن سے میل نہیں کھائے گی. قرآن کچھ اور دعوت دے رہا ہے، ہمارے آزادار کچھ اور آزاداری کر رہے ہیں. ان کی آزاداری کا قرآن کی آزاداری سے کیا تعلق ہے؟ پورے پاکستان میں 1 شخص نے قرآن پڑھا تھا، وہ ہے علامہ اقبال. اس کو 6 برس کی عمر سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا گیا تھا، جبکہ پورا پاکستان جو ہے جو روح خانی کرتا ہے صرف عربی والا قرآن پڑھتا ہے. عربی سے اردو میں سمجھنے کے لیے کتنے استاد ہیں گھروں میں آ کے جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنے استاد آ کے پڑھاتے ہیں آپ بتائیں؟ اور کتنے بچے آپ کے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے؟ 6 برس کی عمر سے ترجمہ کتنے بچوں کو پڑھایا گیا ہے؟ ورنہ اقبال کوئی آسمان سے نہیں اترا تھا. جو کہتا ہے کہ فاش گویم آنچے در دل مسترس، ان کتابی نیز چیزی دیگر است. میں اپنے دل کا راز فاش کروں کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور حقیقت کا نام ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے. اور جب اقبال حق کی بات کرتا ہے تو اس پر تشیع کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. جب انسان حق پہ چلنے لگتا ہے تو دنیا اس کو تشیع کا نام لے کے پکارتی ہے. ہم کو تشیع کی قدر نہیں ہے، دنیا کو تشیع کا احساس ہے. لیکن صرف مسئلہ صرف ہند و پاک کا بڑھتا جا رہا ہے. ہند و پاک اور عراق، یہ 3 مثلث جو ہیں اس کو جو ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. یہ 3 بچھڑ گئے ہیں دنیا سے، ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے، ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے، ان کی معرفت کے لیے دعائیں کیجئے. رات میں گڑ گڑا کے روئیے کہ پروردگار عراق والوں کو اللہ انہیں کامیابی عطا کرے، اس لیے کہ ان کی زمین سونا اگل رہی ہے اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں. ایسی کون سی قوم ہوگی دنیا میں جو سونے کی ڈھیر پہ سو رہے ہیں لیکن بھوکے سو رہے ہیں، جن کی زمین کے اندر سونا ہے، جن کا پیسہ کوئل سے بڑا تھا، آج وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ نوبت کیسے آ گئی؟ سخی امام کی مفلس قوم کیسے بن گئی؟ شجاع امام کی بزدل قوم کیسے بن گئی، عالم امام کی جاہل قوم کیسے بن گئی، زندہ امام کی مردہ قوم کیسے بن گئی؟ یہ کیسے ہوا کہ حسین جس سرزمین پر ہے اس سرزمین پر اندھیرا کیسے ہے؟ نہ مادی اندھیرا ہونا چاہیے نہ مانوی اندھیرا ہونا چاہیے جس زمین پر چراغ ہدایت ہو. حسین جس سرزمین پر ہو وہ سرزمین کیسی سرزمین ہونی چاہیے؟ لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچے. عزیزان گرامی، اگر یہ لوگ زائر بن گئے ہوتے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. اگر یہ لوگ صدام کے دور میں امام حسین کو یاد رکھے ہوتے، اس وقت اگر ایک مرتبہ اربعین ہو گیا ہوتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. اس وقت اگر اربعین کے لیے لوگ تیار ہو جاتے. وہ متوکل کا دور تھا وہاں. اس وقت زیارت کے لیے ہاتھ کٹا کے آنا پڑتا تھا. اس وقت آنے کی ضرورت تھی. اس وقت کروڑوں کی نہیں صرف لاکھ جمع ہو جاتے تو پورا تختہ الٹ جاتا تھا، لیکن نہیں ہو سکا. آج اگر یہ عزاداری کی جو ریہرسل ہو رہی ہے، یہ واقعی اگر اتنے زائر واقعی زائر بن جائیں اگر الحمدللہ، تو پھر سمجھیں کہ تشیع کا سورج پھر یہاں بھی